الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تراوی کی ابتدا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تراوی کی ابتدا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اندیشے سے کہ یہ فرض نہ ہو جائے تو تین دن تک اس کی جماعت کرائی اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فردن فردن اسے پڑھا, کبھی دو کبھی چار آدمی جماعت سے کر لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے عام جماعت کا اہتمام ہوا اور اس وقت سے تراویح کی 20 ہی رکعت چلی آ رہی ہے اور 20 رکعت ہی سنت مؤکدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کی ابتدا ہے اور پھر جماعت کا اور پھر 20 رکعت کا اہتمام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میرا طریقہ بھی لازم ہے اور میرے یہ خلفاء ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا طریقہ بھی تم پہ لازم ہے. کسی چیز کا دین کا ہونا اور شریعت کا ہونا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں موجود ہے, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں موجود ہے, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کا اہتمام کیسے کیا, کس انداز سے اسے اختیار کیا. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے, میرے بعد فتنوں کا رواج ہوگا, فتنے پھیلیں گے, لیکن اس شخص کی حفاظت ہوگی, ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ رہے گا. اہل سنت والجماعت, اہل سنت نبی کا طریقہ, والجماعت صحابہ کی جماعت, تو وہ اس فتنوں سے محفوظ ہوگا جو دین کی سمجھ میں اور شریعت پہ عمل کرنے میں قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھے گا, وہ فتنوں سے محفوظ رہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہاتھ سے چھوٹی کسی گمراہی میں پڑ جائے, کوئی کہنے لگ جائے بس میرے لیے تو قرآن کافی ہے, تو قرآن میں تو یہ صبح کی 4 رکعتیں بھی کہیں نہیں ملے گی کہ آپ نے یوں فجر میں 4 رکعتیں پڑھی, کہیں نہیں ملے. قرآن میں تو اصول ہے, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. اس کی تشریح اور وضاحت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں, آپ نے بتایا کہ نماز پڑھو تو فجر کیسے پڑھو, اس کی وضاحت تو آپ نے فرمائی. پھر ظاہر ہے حضور کی بات کو حضرات صحابہ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا. میں نے ایک پرچی لکھی اور اس پہ لکھا, روکو مت جانے دو. اب جو میرے پاس بیٹھے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ بات آگے پیچھے کیا لگی تھی, اور ہم نے پرچی جو لکھی کس انداز کی لکھی, روکو مت جانے دو اس کو, روکو مت جانے. اب جب گیٹ پہ پہنچا اس نے پڑھا روکو مت جانے دو, کتنا فرق ہوا. کون بہتر انداز سے ہماری بات سمجھے گا, جو ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے, جو اس نے ہمارے آگے کی بات بھی سنی, پیچھے کی بات بھی سنی, پیشانی کے اشارے بھی دیکھے, ہاتھوں کا انداز بھی دیکھا, چہرے کا رنگ بھی دیکھا, وہ ہماری بات بہتر سمجھے گا. ہم نے تو لکھا روکو مت جانے دو, اس نے پڑھا گیٹ والے نے روکو مت جانے دو. تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین حضروح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں. چھوٹا بچہ بیٹھا ہو اور ایک بزرگ بھی بیٹھا ہو, ہم اس بچے سے کہیں یہ تمہارے ابا ہیں, اور ہم یہ کہہ دیں یہ تمہارے ابا ہیں, یہ ہیں تمہارے ابے. اب ایک یہ جملہ اگر لکھ دیں یہ تمہارے ابا ہیں, تو پورے طور پہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ پتہ نہیں میں اس بچے سے سوال کر رہا ہوں یہ تمہارے ابا ہیں, میں اس بچے کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارے ابا ہیں, خبر دے رہا ہوں, یا اس بچے کو تنبیہ کر رہا ہوں تمہارے ابے کو شکایت لگا دو یہ تمہارے ابا ہیں, یا حیرت ہو رہی ہے تمہارا رویہ اور تمہارے ابا کا مزاج کتنا فرق ہے کہ یہ بھی تمہارے ابا ہیں, مطلب یہ تمہارے ابا ہیں. اب ایک جملہ ہے یہ تمہارے ابا ہے, کتنے معنی ہو سکتے ہیں, کتنے مفہوم ہو سکتے ہیں, لیکن بہتر انداز میں کون سمجھ سکتا ہے کہ جس نے میری پہلی بات سنی, اگلی بات سنی, ہاتھوں کا اشارہ دیکھا, آنکھوں کے اشارے دیکھے, چہرہ دیکھا, وہ بہتر سمجھ سکتا ہے نا کہ بھئی سوال کیا جا رہا ہے, خبر دیا جا رہا ہے, حیرت ہو رہی ہے, تنبیہ کی جا رہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بہتر انداز سے سمجھنے والے حضرات صحابہ, اور پھر ان کی دیانت, اور پھر ان کا تقوی, اور پھر ان کی پرہیزگاری, اور پھر ان کا خلوص, اس کی گواہی اللہ تعالی نے دی, اس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہ میں اس لیے اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ رمضان آتا ہے تو عجیب تبصرے, تراوی کی کیا ضرورت ہے جی, جیسے قربانی آتی ہے نا کہتے ہیں قربانی کی کیا ضرورت ہے, یہ قربانی کا پیسہ غریب کو دے دو, فلاں کو کاروبار پہ لگا دو, فلاں کی ضرورت پوری کر دو, اتنا خون بہانا ہی کیوں ضروری ہے. یعنی نبی کی زندگی پہ پھر تبصرے, تجزیے, اور پھر ہر آدمی اپنے اپنی تشریح شروع کر دیتا. اچھا لوگوں کا مزاج بھی یہی ہے, وہ چاہتے ہیں کوئی سستے چھوٹ جائیں, مسلمان رہی بھی اور مسلمان کے لیے کرنا بھی کچھ نہ پڑے, ایسا اسلام ہو کہ کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور مسلمان بھی رہیں, کوئی طبیعت کے خلاف, کوئی مزاج کے خلاف, کوئی ناگواری, کچھ چھوڑنا بھی نہ پڑے اور مسلمان بھی سب سے آگے نظر آئے کہ ہم مسلمان ہیں, کرنا بھی کچھ نہ پڑے, تو مزاج بھی یہ بن گیا. تو پھر ایسےوں کو ایسے پرفتن گفتگو کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں نا, یہ اچھا ہے, یہ نئی ریسرچ بڑی اچھی ہے جو کہتے ہیں یہ کبھی پڑھ لو کبھی نہ پڑھ لو, 20 پڑھنے ہی کوئی ضروری تھوڑی ہے, دیکھو اب تو حرم میں بھی 20 نہیں ہوتی. ہاں یہ بات بڑی اچھی لگتی, حالانکہ سب جانتے ہیں کہ 20 رہا, ہم تو زندگی بھر اس کو 20 ہی دیکھتے رہے, کورونا کیا آیا وہ 20 سے آدھی ہو گئی. ہاں لیکن آئندہ نسل تو نہیں سمجھے گی کہ کورونا بھی آیا تھا, وہ تو کہے گی میاں وہاں تو 10 ہوتی ہیں تم یہاں 20 کیوں پڑھ رہے ہو, آئندہ نسل تو نہیں سمجھے گی. کہ جب دین حکمرانوں کے تحت آ جائے تو پھر اس کے ساتھ یہی تخت مشق کیا جاتا ہے, جیسا مزاج میں آیا ویسے شروع ہو گیا. تو پھر یہ باتیں بھی زندگیوں میں آ جاتی ہیں, اور نئے ہمارے بچے بچیاں چکوں انہوں نے دین پڑھا نہیں, سیکھا نہیں, کہ حضرات صحابہ ایک صدی تک اس دنیا میں رہے, 100 سال تک, اور انہوں نے کس انداز سے اس کا اہتمام کیا. اور پھر مسلمانوں کے لیے بڑی سعادت ہے, رمضان کا ایک خاص شعار ہے کہ مسلمان جو پورے سال قرآن نہیں سن پاتے, وہ سبحان اللہ اہتمام سے قرآن سن رہے ہوتے ہیں، احترام سے قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن ایسے فتنے پھیلانے والے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح جمعہ کا اہتمام جاتا رہا، آہستہ آہستہ جمعہ کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا، اسی طرح مسلمانوں میں رمضان کا اہتمام بھی ختم ہو جائے، یہ بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ بن جائے، بس آئے اور نماز پڑھی اور نکل دیے. جیسے جمعے کے اندر اہتمام کہاں پہلے اہتمام سے آیا کرتے تھے، اہتمام سے عبادت ہوتی تھی، مسلمانوں کے ہاں ایک شعور تھا کہ جمعہ مسلمانوں کا سب سے مقدس مبارک دن ہے، اس کی فضیلت ہے. اب آئے بالکل آخر میں آئے اور دو رکعتیں پڑھی اور چل باہر سے نکل گئے، اندر بھی نہیں آئے، مسجد بھی نہیں آئے. تو اسی طرح باطل یہ چاہتا ہے، بے دین لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے رمضان کا اہتمام بھی ختم ہو جائے. ایسا ایسا جب رمضان کا اہتمام ختم ہوگا تو پھر ظاہر ہے ایک وقت آئے گا، فرائض بھی چھوٹنے لگ جائیں گے، روزہ بھی چھوٹنے لگ جائے گا. اب ظاہر ہے جو آدمی زندگی بھر اہتمام سے رمضان کا اہتمام کرتا ہے اور روزوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تراوی کا اہتمام، اس کے لیے تو ایک روزہ چھوڑنا ایک مشکل کام ہے نا. لیکن جب پہلے تراویاں گئیں، اہتمام ختم ہوا، نوافل گئے، تلاوت گئی، ایک وقت آئے گا ایسی نسل کے اندر سے روزہ بھی جائے گا. یہ روزہ پہلے دن نہیں چھوڑتا، فریضہ پہلے دن نہیں چھوڑتا، پہلے دن آہستہ آہستہ قدمیاں نفل ہی تو ہے، تو کیا ہوا، سنت ہی تو ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. پہلے یہ پیدا ہوتا، پہلے یہ چیزیں چھوٹتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ روزے بھی چھوٹ جاتے، پھر پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ رمضان گزارنے والا مسلمان ہے یا ہندو ہے. اس لیے کہ ہندو روزہ نہیں رکھتا، عیسائی روزہ نہیں رکھتا، کافر روزہ نہیں رکھتا. مسلمانوں کے تو بچوں میں بھی تصور نہیں تھا کہ چھوٹے بچے جن پہ روزہ فرض نہیں ہے وہ بھی روزے دار لوگوں کے سامنے نہیں کھایا پیا کرتے تھے، بڑے انہیں کمرے کے اندر علیحدہ، بیٹے روزے دار ہیں، سب کا روزہ ہے، تاکہ اس کے شعور میں بیٹھے کہ روزے کا اہتمام اور اس کا احترام رمضان کا اور روزے کا کتنا ضروری ہے، اس کے شعور میں آ جائے. لیکن اب اس کا اہتمام نہیں ہوتا. تو یہ بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی رمضان عطا فرمائے اور پھر اس کا اہتمام، اس کا تقدس، اس رمضان کا احترام یہ نصیب فرمائے. رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت تراویح ہے. حدیث شریف میں دونوں کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس میں رات کے قیام کو نفلی عبادت بنایا ہے، اس لیے دونوں عبادتیں کرنا ضروری ہے. روزہ فرض ہے اور تراوی سنت مؤکدہ ہے، دونوں کا اہتمام ہو اور یہ سعادت ہے. اس پہ اللہ کا شکر ہو کہ اللہ نے رمضان کا احترام بھی اور رمضان کا اہتمام بھی اس کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نستغفر اللہ ونتوب الیک.